أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد خداوند متعال کا شکر گزار ہے جو صاحبان ایمان کو توفیق عطا فرما رہا ہے کہ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اہل بیت علیہم السلام کے ذکر سے آباد کر پا رہے ہیں پہلی شب جمعہ ہے ماہ مبارک رمضان کی بہت ہی متبرک شب ہے انشاءاللہ پروردگار متعال سے اس عبادت کے شروع کرتے ہوئے دس بدعا ہے التجا کرتے ہیں عاجزی سے انکساری سے پروردگار آج کی شب میں وہ بہترین اجر وہ بہترین رزق وہ پاداش وہ منزلت وہ مقام مرتبہ جو تیرے پاکیزہ بندوں کو تیری بارگاہ سے حاصل ہوتا ہے ہم سب کے شامل حال فرما انشاءاللہ بہت ہی مبارک شب ہے اہم ترین عمل بلند آواز سے درود پڑھ دے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد وعجل فرج بہرحال چونکہ ایک سلسلہ گفتگو ہے لہذا اسی مقام سے کہ جہاں کل بات رکی تھی میں چاہوں گا کہ آگے بڑھ جاؤں مولا کائنات نے سوال کیا اور ختم مرتبت نے جواب دیا خطبہ شابانیہ کہ جب مختلف امور کے بارے میں ختم مرتبت نے مطلع فرمایا کہ دیکھو ماہ مبارک رمضان میں ان ان چیزوں کا خیال رکھا جائے ان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے مرتبہ میرا مولا اپنے مقام سے بلند ہوا سوال کیا آقا اس مہینے کا افضل ترین عمل کیا ہے اس مہینے کا سب سے بہترین عمل کیا ہے جواب دیا الورع عن محارم اللہ اپنے آپ کو گناہ سے بچانا اور بہرحال یہ ایک تدریجی عمل ہے جس طرح سے انسان پاکیزہ خلق ہوا ہے فطرت میں اس کے پاکیزگی پائی جاتی ہے آہستہ آہستہ شیطان لعین کے وسوسوں کا شکار ہونے کے سبب گناہ کی جانب بڑھ جاتا ہے اسی طرح سے پلٹنا بھی بہت کم وہ لوگ ہیں کہ جن میں اچانک تبدیلی واقع ہوتی ہے 180 درجے کی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے یو ٹرن ان کی زندگی میں آ جاتا ہے کم ہے عزیزوں بہت زمینہ چاہیے گراؤنڈ ورک چاہیے دل میں اتنی صلاحیت ہو کہ انسان اچانک اس کی زندگی میں تبدیلی واقع ہو جائے وگرنہ بڑی تعداد میں لوگ وہی ہیں کہ جن کی زندگی میں جس طرح سے برائی کی جانب جانا ایک سلولی پروسیس ہے، آہستہ آہستہ تدریجی عمل ہے. اسی طرح سے برائی سے پلٹ کر آنا بھی ایک تدریجی عمل ہے کہ انسان آہستہ آہستہ کوشش کرتا ہے اور پروردگار متعال اس کی مدد فرماتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اعزان گرامی ماہ مبارک رمضان اس کی ہر شب انسان گنہگار کو طاقت فراہم کرتی ہے، امیدوار کرتی ہے، اے انسان آگے بڑھ اور اپنے پروردگار سے مانگ لے، پروردگار اگر آج کی شب گزر جائے اور تو نے مجھے ابھی تک معاف نہیں کیا ہے تو مجھ سے بڑھ کر بدبخت کون ہو سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان کی پہلی شب گزر گئی اور عزیزو بہت تیزی سے یہ اللہ کا رحمت سے بھرا ہوا مہینہ ہم سے گزر جائے گا. لہذا صدقے دل سے مانگے ہیں پروردگار ہمیں پلٹنے کی توفیق عطا کر دے. عزیزو اہم ترین راستہ کہ جو کلام اہل بیت سے انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان آہستہ آہستہ پلٹ سکتا ہے اور اسے گناہ سے نجات نصیب ہو جاتی ہے، وہ ہے اپنے آپ کو اللہ کی کتاب سے قریب کرنا. یہی سبب ہے کہ خطبہ شابانیہ کی ابتدا میں فرمایا صدقے دل سے مانگو اے پروردگار مجھے اچھے طریقے سے اس مہینے کے روزے رکھنے کی اور تیرے کتاب کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما. ختمی مرتبہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جس طرح سے لوہا زنگ کھا جاتا ہے اسی طرح سے تمہارے دل بھی ہیں، یہ دل بھی زنگ کھا جاتے ہیں، آلودہ ہو جاتے ہیں. کسی نے آگے بڑھ کر پوچھا آقا اسے دوبارہ سے نورانی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اسے دوبارہ سے جلا بخشنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جواب دیا تلاوت و کتاب اللہ، اللہ کے کتاب کی تلاوت. اور کل کی گفتگو اگر سامعین کرام کے نگاہ میں ہو تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا تلاوت اسی طریقے سے کریں کہ جس طرح سے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سے تقاضا ہے. ابتدائے کلام میں ایک مختصر سا خطبہ مولا متقیان امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے قیمتی جملات سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ کل کی باتیں بھی دوبارہ سے تکرار ہو جائیں. آپ فرماتے ہیں تعلموا کتاب اللہ، اے لوگوں اللہ کی کتاب کو سیکھو. فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْحَدِيثِ، یہ بہترین کلام ہے. وَأَبْلَغُ الْمَوْعِظَةِ، بلیغ ترین موعظہ ہے. یعنی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کتاب خدا کی ایک آیت کس طرح سے انسان کے قلب میں اتر جاتی ہے اور انسان کے وجود میں تبدیلی کا باعث بن جاتی ہے. وَتَفَقَّهُ فِيهِ، دیکھو اس کتاب میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، کیا کہنا چاہتی ہے یہ کتاب تم سے، تمہارا رب تم سے کیا چاہتا ہے. فَإِنَّهُ رَبِيعُ الْقُلُوبِ، یہ دلوں کی بہار ہے. جیسے درختوں پر بہار کے موسم میں کیسے سرسبزی چھا جاتی ہے، کس طرح سے گرین سرسبز و شاداب ہوتے ہیں، آنکھوں کو خوشی اور مسرت فراہم کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے اگر انسان قرآن کے مطالب میں غوطہ ور ہو جائے، اس سمندر میں ایک مرتبہ اپنے آپ کو اس سمندر سے نزدیک کرے تو انسان کی کیفیت بھی ایسی ہی ہو جاتی ہے، انسان کا دل بھی اسی طرح سے تر و تازہ اور شاداب ہو جاتا ہے. وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ، نور کتاب خدا سے شفا حاصل کرو. عزیزو آپ ہی کے درمیان وہ شخصیت موجود ہے، مجھے خبر نہیں تھی، کل مجھے بیان کیا گیا، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، کینسر کے مرض میں مبتلا تھے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا کہ دیگر اب بچنے کی امید نہیں ہے. چند آیات کتاب خدا کا ورد اس بات کا سبب بنا کہ آنے والی رپورٹ دیکھ کر خود ڈاکٹر حیران و پریشان ہے کہ یہ آپ کی ہے یا کسی اور کی ہے. تو اے میرے بھائی جب جسم کو وہ مرض لاحق ہو جائے کہ جو طبیب کی نگاہ میں لا علاج ہے، اب اس کا کوئی حل نہیں ہے اور قرآن کی آیتوں میں اتنی طاقت ہے تو اس لا علاج مرض کو تبدیل کر دیتا ہے اور انسان کو تندرستی اور شفایابی عطا کر دیتا ہے، تو عزیزو قرآن کی آیتوں میں اس سے بڑھ کر طاقت ہے. وہ فقط جسم کو شفا نہیں دیتی ہے، انسان کی روح کو شفا دیتی ہے. معصوم فرماتے ہیں سب سے بڑی بیماری گمرہی کی بیماری ہے، کفر کی بیماری ہے، ضلالت کی بیماری ہے، اور قرآن اس عظیم ترین بیماری کے لیے شفا ہے. تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ انسان ظاہر کتاب پر اپنے آپ کو منحصر کر لے اور اس کے مطالب اور معانی کی جانب آگے نہ بڑھے. بہرحال ہماری ذمہ داری بنتی ہے، معصوم کلام ہے، معصوم کی جانب سے فرمایا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو شخص کسی مریض کی نسبت سے 70 مرتبہ سورہ مبارک حمد کی تلاوت کرے گا، 70 مرتبہ میں یہ امام صادق ضمانت دیتا ہوں تندرستی اور شفا پائے گا, میں یہ امام صادق. تو عزیزو آج کی شب میں خدا سے مانگیے, اس زبان پر غیبت ہے, یہ آنکھیں ابھی بھی گناہ کرتی ہیں, یہ کان ابھی بھی گناہ کرتے ہیں, رزق کمانے کا طریقہ کار اور اسٹائل ہمارا وہی پرانا ہے. ماہ مبارک رمضان شروع ہو جائے, قرآن کی تلاوت انسان کرے اور اسے شفا نصیب نہ ہو, اس سے بڑھ کر بدبخت کیا ہو سکتا ہے. کل آپ نے سنا فَإِنَّ الشَّقِيَّ, بدبخت ہے وہ انسان کہ جو اس مہینے میں پروردگار متعال سے گناہ کی معافی کو طلب نہ کر سکے. معصوم فرماتے ہیں وَاسْتَشْفُوا بِنُورِهِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ, دلوں میں جو غلاظت آ جاتی ہے, کجی آ جاتی ہے, کجروی آ جاتی ہے, پروردگار متعال کی جانب سے یہ قرآن اس بات کا سبب بنتا ہے کہ دلوں کی غلاظتوں کو اور گناہ کی خباثت کو انسان کے قلب سے دور کر دیتا ہے. وَأَحْسِنُوا تِلَاوَتَهُ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الْقَصَصِ, اور دیکھو اچھی طرح سے اس کی تلاوت کرو, اچھی آواز میں تلاوت کرو, مخارج کی صحیح طرح سے ادائیگی کرو. اور پھر آخر میں آپ فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْكُمُ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, اور جب تم پر قرآن پڑھا جائے, وہ تو قرآن پڑھنے کے آداب ہیں, یہ اس کے لیے کہ جو سن رہا ہے اس کی ذمہ داری ہے توجہ سے سنے, دوسری جانب توجہ نہ کرے, گفتگو میں نہ لگا رہے, توجہ کرے قرآن کی آیت پر تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور پھر آخر میں امام معصوم کی جانب سے ایک اہم ترین پیغام وَإِذَا هُدِيتُمْ لِعِلْمِهِ, اور جب قرآن کی ہدایت میں سے کوئی ایک پہلو, کوئی زندگی کا ایک گوشہ تمہارے لیے اجاگر کر دیا جائے, واضح اور آشکار ہو جائے, فَعْمَلُوا بِمَا عَلِمْتُم مِّنْ, اب جو کچھ جان لیا اس کے مطابق عمل کر لو. تلاوت قرآن کے ایک آداب میں سے ایک ادب یہی ہے, بس تھوڑے سے ان آداب کو ریپیٹ کر لیں ہم دوبارہ سے. ایک طہارت, آپ توجہ المسائل کو اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں, جسم کا کوئی حصہ ان عربی الفاظ قرآن سے میں اور آپ مس نہیں کر سکتے جب تک انسان وضو کے ساتھ نہ ہو. ضروری ہے انسان طہارت کے ساتھ, اچھے لباس کے ساتھ, خوشبو کے ساتھ, روبہ قبلہ ہو کر قرآن کریم میں دیکھ کر. بہت سارے علماء تاکید کرتے ہیں اپنے جیب میں آپ قرآن کریم کو ہمیشہ اپنے ہمراہ رکھے تاکہ انسان کا قلب, یعنی یہ امیدوار ہو سکے کہ ایک دن میرا قلب بھی اس قرآن کے مطالب کو اٹھانے کے قابل ہو جائے گا. جب انسان اپنے ہمراہ قرآن رکھتا ہے, دعاؤں کی مختلف جو ہے وہ چھوٹی چھوٹے کتابچے رکھتا ہے, تو بہرحال اس نسبت سے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو طہارت کے ساتھ رکھنا. اسی طرح سے جب قرآن پڑھ رہے ہو تو مستحب قرار دیا گیا ہے کہ قرآن میں دیکھ کر انسان تلاوت کرے. معصوم فرماتے ہیں جب کوئی انسان قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرتا ہے تو پروردگار متعال اس کے والدین کے گناہوں میں کمی واقع کر دیتا ہے, ان کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے. ولو کانا کافرین, گرچہ کہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ظاہری آداب ہے جن کا خیال رکھیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اگر کوالٹی مینٹین کر سکتے ہیں بسم اللہ کوانٹیٹی بڑھا دیجیے, لیکن کوالٹی پر کمپرمائز نہ کریں. ایسا نہ ہو کہ کوانٹیٹی بڑھاتے بڑھاتے وسیلہ ہدف بن جائے. اس لیے پروردگار متعال پڑھا رہا ہے کہ تم اس میں غور و فکر کرو, سوچو سمجھو. جب انسان آہستہ آہستہ پڑھے گا, ٹھہر ٹھہر کر پڑھے گا, تو خود بخود زمینہ فراہم ہوگا کہ انسان فکر کرے کہ میرا پروردگار مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے. اور بہرحال چونکہ ہم لوگ عربی زبان سے ظاہری طور پر واقف نہیں ہے, جو لوگ واقف بھی ہیں ان کے لیے بھی قرآن کا سمجھنا کچھ شرائط رکھتا ہے. جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اتنا آسان نہیں ہے قرآن کا سمجھنا. ہم تو چبر اسد عربی زبان سے واقف ہی نہیں ہے, ہمارے لیے تو بہت ہی پرابلم ہے. لہٰذا ذمہ داری بنتی ہے عالم دین سے جو اس سلسلے میں کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں سے رجوع کریں. کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا حتیٰ عربی زبان جاننے والے قرآن کو سمجھنے کے لیے ان علوم سے واقفیت ضروری ہے, کیونکہ قرآن زبان عربی میں نازل ہوا ہے. لہٰذا وہ علوم گرامیٹیکلی اعتبار سے کہ جو عربی زبان کو سمجھنے میں مددگار ہے اس کا سمجھنا ضروری ہے, اس کے بغیر انسان قرآن نہیں سمجھ سکتا. پھر یہی کیفیت ہوتی ہے, ابھی ازرائے مذاق صاحبان ایمان سے انسان سنتا ہے کہ جب پوچھا کہ کیوں آپ جو ہے وہ جلوس لے کر نشتر پارک سے نکلتے ہیں اور پھر صدر سے رخ کرتے ہیں, تو جناب والا کو کوئی اور جواب نہیں ملا, کہنے لگا یہ تو قرآن میں آیا ہے. بھیا کدھر آیا ہے قرآن میں؟ کہا الم نشرح لک صدرک. اللہ اکبر, اب یہ ہو گئی تفسیر. فیضان گرامی یہ قطن صحیح نہیں ہے. وہ کون سا علم ہے, تو کون سا علم مراد لے رہا ہے؟ وہاں پر نشرح کہا جا رہا ہے, تو اس سے کہاں جا رہا ہے اور اس سے کیا چیز ثابت کرنا چاہتا ہے؟ سرزمین ایران پر آنے والے جو صدقے کے باکسز ہیں وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے, اب جب پاکستانی اپنی زبان کے مطابق دیکھ رہا ہوتا ہے اور بھوکے کو کیا نظر آتا ہے؟ 2+2=4 نہیں, 2 اور 2=4 روٹیاں. تو اذن گرامی جاتا ہے, لکھا ہوا ہوتا ہے صدقہ شادی دلہا می گردد, وہ پڑھتا ہے صدقہ شادی دلہا می گردد, کہتا ہے کہیں اور صدقہ ڈالو یا نہ ڈالو, ادھر ضرور ڈالو, یہ دلہوں کی شادی کا سبب بنتا ہے. اے میرے بھائی ادھر لکھا ہوا ہے صدقہ دلوں کی خوشی کا سبب ہے، لیکن اس فارسی کو چونکہ اپنی زبان میں پڑھ رہا ہے، ایسے ہی ہے عزیزان کرام. تو بہرحال ہمارے یہاں افراد و تفریح سے میرے مولا کے اس کلام کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھے، دین مبین اسلام کو سمجھنے میں وقت لگائیے، اور پھر جب سمجھ میں آ جائے کہ پروردگار مجھ سے یہ چاہتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں. بہت ہی خوبصورت کلام ہے میرے مولا کا عزیزان کرام، بہت ہی چھوٹا ہے، اپنے بچوں کو بھی یاد کروا لیجیے. آپ فرماتے ہیں لا یور الجاہل الا مفرطا او مفرطا، اگر تم اپنے معاشرے میں اپنی زندگی میں کہیں بھی ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہو، افراط و تفریق دیکھ رہے ہو، تو سمجھ جاؤ اس کا منشا جہالت ہے. یہی سبب ہے ہمیں بعض اوقات ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو کہتے ہیں فقط قرآن کریم کی تلاوت کرو، ترجمہ شرح تفسیر بالکل نہیں پڑھو، یہ اس جانب کا ایکسٹریمزم ہے. قرآن کریم واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہم نے ان آیات کو نازل کیا ہے کہ تم اس میں تدبر کرو، اس میں غور و فکر کرو، لیکن بہرحال اس کی شرائط ہے. اس جانے کا ایکسٹریمزم یہ ہے کہ انسان خود بخود پڑھے، شرائط کا خیال نہ رکھے. جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، گرامیٹیکلی بہت سارے علوم پڑھنے، پھر اس کے بعد قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کے لیے پورے قرآن کی تمام آیات انسان کی نگاہوں کے سامنے ہونی چاہیے، اور اس سے بڑھ کر ان ہستیوں کا کلام انسان کی نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے جن کے توسط سے یہ کلام ہم تک پہنچایا گیا ہے. کلام اہل بیت کے بغیر انسان نہیں سمجھ سکتا اس قرآن کو. اس کا ظاہر ہے اس کے بہرحال ان تمام شرائط کا خیال رکھتے ہوئے انسان کو آگے بڑھنا ہے. اگر اس شرائط کا خیال نہیں رکھے گا تو پھر یہی کہتا ہوا نظر آئے گا جب در اہل بیت سے دوری ہو جائے کہ صاحب کتنی شادیاں کرنے کی اجازت ہے، کہنے لگے جناب والا 9 شادیاں کرنے کی اجازت ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے مسنا و ثلاثا و ربا. پروردگار مطال فرماتا ہے 2-2 اور 3-3 اور 4-4 شادیاں کرو، 2+3+4 از اکل ٹو 9. فیضان گرامی جب انسان در اہل بیت کو چھوڑ دے، ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کو چھوڑ دے، تو پھر اسی طرح سے انسان کی زندگی میں نقصان اور خسارہ. اور واضح طور پر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے لا یزید الظالمین الا خسارہ، جو بہلول کو عاقل سمجھے گا بہلول اس کی ہدایت کے اسباب کرے گا، جو بہلول کو کم عقل اور کم فہم سمجھے گا. فیضان گرامی قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، جو اس کے سامنے زانو تلمس طے کرے گا قرآن اس کے لیے ہدایت کی ہدایت ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر قرآن کے سامنے تکبر کرے گا اور اس قرآن کو بازیچہ اور کھلونا بنانا چاہے گا تو قرآن اسے کھلونے میں تبدیل کر دے گا. لا یزید الظالمین الا خسارہ. بہرحال اس کتاب خدا کی شرائط کا خیال رکھتے ہوئے انشاءاللہ اس کی تلاوت کیجئے. اور جیسے کہ میں نے ابتدائی دو گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا، مجھ حقیر فقیر ناچیز سے اس تحفے کو لے کر جائیے اور عمل کیجئے. یہ تلاوت کتاب خدا کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ جب کوئی بات سمجھ میں آ جائے اس پر عمل کرو. معصوم امام کا کلام ہے نوّرو بیوتکم بتلاوت القرآن، دیکھو اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت سے، اس کے سبب سے تمہارے گھروں میں برکت آتی ہے، اس کے سبب سے جو گھر والے ہیں ان کے قلوب ایک دوسرے کے لیے وسیع ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے تحمل اور بردباری انسان کے وجود میں پیدا ہوتی ہے، شیاطین ایسے گھروں سے چلے جاتے ہیں اور اللہ کے ملائکہ ایسے گھروں میں نازل ہوتے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ انسان 10 آیتوں کی تلاوت سے، ایک صفحے کی تلاوت سے اجتماعی طور پر اپنے گھر میں سلسلے کو شروع کرے، غور و فکر کرنے کے لیے مختلف علماء کی کتابوں سے مراجعہ کرے، جہاں کوئی بات سمجھ میں آتی ہے یا نہیں سمجھ میں آتی ہے کوشچن مار کے عالم دین سے پوچھ لے کہ میں اس سلسلے میں یوں سمجھ رہا ہوں، آیا پروردگار مطال مجھ سے یوں ہی چاہتا ہے؟ جیسے کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عربی زبان سے واقف ہے ابو طلحہ انصاری، آئے ختمی مرتبہ کی خدمت میں، آقا یہ چیز عزیز ہے اسے راہ خدا میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے طریقہ کار بیان کیا، دیکھو اپنے مومن رشتہ دار پر سب سے پہلے خرچ کر دے. تو عزیزان گرامی یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے سبب سے قرآن ہماری بہترین طریقے سے ہدایت کر سکتا ہے. اور جیسے کہ میں نے کل کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا ونس ان اے ویک ایک آیت کا انتخاب کریں اور اس آیت کو بار بار تکرار کریں اور دیکھیں میں اس آیت کے مطابق عمل کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. جتنا تکرار کرتے چلے جائیں گے اتنا زیادہ وہ آیت آپ کی زندگی کا حصہ بنتی چلی جائے گی. اب میں اپنے ذہن میں تقریباً 5 یا 6 آیتیں سوچ کر آیا تھا لیکن وقت مکمل ہو گیا، ایک یا دو آیتیں میں آج آپ کی خدمت میں ہدیہ کرنا چاہتا ہوں. ایک بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد والا. بار بار ان آیتوں کو پڑھیں، اپنے بچوں کو یاد کروائیں، انشاءاللہ یہ آیتیں اس بات کا سبب بنیں گی کہ مجھے اور آپ کو شفا نصیب ہو جائے گی. یہ آیت کریمہ جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے چلا ہوں ویسے تو ہر ایک کے لیے نمونہ عمل ہے, ہر ایک اسے اپنی زندگی میں لگا جو ہے وہ جاری و ساری کر سکتا ہے, لیکن خصوصیت سے اپنی بہنوں کے لیے, مخصوصاً ان مؤمنات کی نسبت سے یہ آیت بہت ہی قیمتی ہے جو سسرال میں جا کر اور اپنے شوہر کے گھر میں جا کر کسی بھی اعتبار سے احساس تکلیف کر رہی ہیں. بعض اوقات کام نہیں ہو پاتا ہے, بعض اوقات بالکل سسٹم ایٹماسفیئر جو وہاں کا رہنے سہنے کا طریقہ کار ہے بہت مختلف ہے, خاتون کے لیے امتحان ہے, کوئی شک نہیں ہے اس میں, اور اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس ماحول سے اپنے آپ کو قریب کرے, جتنا قریب کرے گی اتنا بہتر طور پر اس ماحول میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر پائے گی اور نتیجتاً اتنا بہتر طریقے سے اپنی ذمہ داری بجا لا سکے گی. اور یہی سبب ہے کہ اگر کچھ عرصے انسان صبر سے کام لے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے, وہی خاتون کی جو ابھی تک اجنبی تھی باہر سے آئی ہوئی تھی کچھ ہی عرصے کے بعد اس گھر کی سرتاج اور مالکہ بن جاتی ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ جذباتی فیصلے کرے, خدا نخواستہ جذبات کی رو میں بہ جائے تو چار ہی دنوں میں گھر اور گھرانہ برباد ہو جاتا ہے. اذان گرامی اسلام کی ابتدائی زمانہ ہے, اقتصادی اعتبار سے واقعا قسم پرسی کا عالم ہے. مکہ اور مدینہ جانے والے اصحاب الصفہ اور اس چبوترے سے بخوبی واقف ہیں کہ جہاں پر بڑی تعداد میں اذان گرامی مدینہ میں یعنی مکے میں تو مسلمانوں کی تعداد بھی اور حالت بہت ہی مشکل امتحان کا, حتیٰ مدینے کی ابتدائی زندگی بھی خیبر سے پہلے مسلمان اقتصادی لحاظ سے بہت مشکل میں تھے. تو آپ خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں ایسے میں علی اور زہرا سلام اللہ علیہ علیہما کے گھر کی کیا کیفیت ہوگی. بلند آواز سے درود پڑھ دیں محمد و آل محمد. اب بہرحال قصہ تفصیلی ہے, میں فقط یہ درمیانی عبارت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. شہزادی کے زندگی سے ہمارے لیے بہترین سبق ہے. کیا راوی کہتا ہے, میں گھر پر پہنچا دیکھا کہ شہزادی اپنے ہاتھوں سے جو شعیر گندم پیس رہی ہے. مومنہ چاہتی ہے تیرے گھر میں برکت آ جائے, تیرا شوہر رزق حرام کی جانب نہ جائے, تیرے بچے ویسے ہو جائیں جیسے زمانے کا امام چاہتا ہے, کھانا اس طرح سے پکا جس طرح سے شہزادی پکایا کرتی تھی. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہاں جو پیس رہی ہے اور شہزادی کے زبان پر قرآن کریم کی آیت ہے. ابھی بہت چھوٹی سی آیت ہے میرے بھائی, اسے یاد کر لے اور زندگی کی ہر مشکل میں اس آیت کی تکرار کر. یہ بہت سارے امراض کا علاج ہے, انسان کو صبر دیتی ہے, انسان کو تقویٰ دیتی ہے, انسان کو پرہیزگاری عطا کرتی ہے. شہزادی کے زبان پر کیا جملے ہیں, وما عند اللہ خیر وابقا, وما عند اللہ خیر وابقا. اسے میرے ساتھ تکرار کیجئے, وما عند اللہ خیر وابقا. اب یہ کیا ہے, یہ درواقع ایک عقیدہ ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان قوت حاصل کرتا ہے تاکہ دنیاوی تکالیف اس کے لیے آسان اور سہل ہو جائیں. جو کچھ رب کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے ابقا بھی ہے. تو خیر کسے کہتے ہیں, ابقا کسے کہتے ہیں؟ خیر بہتر, لیکن یہاں پر مراد ایسا نہیں ہے کہ دنیاوی زندگی میں جو کچھ ہے وہ بھی گڈ ہے اور آخرت میں نہیں. عزیزو یہاں پر خیر یعنی جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی بہتر ہے, وہی بہترین ہے. اور کیسے, علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں خیر کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے حتی نعمت, اس سے پہلے بھی پریشانی ہے, اس نعمت کے بعد بھی پریشانی ہے. اس نعمت تک رسائی اور اس تک پہنچنے کے لیے بھی انسان کو پریشانی تگ و دو سے کام لینا پڑتا ہے. جب اس نعمت تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اس کی حفاظت میں پھر دوبارہ ٹائم لگانا پڑتا ہے. بہت ہی ہمارے ایک فاضل دوست نے ایک اچھا مذاق کیا, کہنے لگے وہ مملکت خدا داد پاکستان میں جب گرمی بہت ہوتی ہے اور انسان کو پسینہ نکلتا ہے, اب پسینہ ایک پریشانی ہے نا, ایک ٹینشن ہے, ایک مصیبت ہے نا, تو اس مصیبت کو ختم کرنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے, اے سی آن کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جب دل آتا ہے تو دوبارہ سے پسینہ آتا ہے. تو اذان گرامی جس پسینے کو ختم کرنے کے لیے دنیاوی جس نعمت کا ہم نے سہارا لیا تھا یہی نعمت دوبارہ انسان کا پسینہ نکال دیتی ہے. دنیا کی ساری نعمتیں ایسی ہیں بھائی, صبح سے شام تک ہے میرے مومن بھائی لگا ہوا ہے کام کر رہا ہے. مولانا صاحب رزق حلال عبادت ہے. ابے بھائی کس نے کہا رزق حلال ہی عبادت ہے کمانا, تو صبح سے شام لگا ہوا ہے کیوں, اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے. تو اذان گرامی پیسہ انسان کی نظر میں اتنا قیمتی ہے, یہ وہ نعمت ہے جس کی خاطر انسان اپنی جان لگا دیتا ہے, یہاں تک کہ جب بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے تو اپنی جان بچانے کے لیے دوبارہ یہ پیسہ لگاتا ہے. تو دنیا کی ساری نعمتیں ایسی ہیں,
کہ اس تک پہنچنے کے لیے بھی بہت ساری پریشانیوں کا سامنا ہے، جب پہنچ جائے تو پھر دوبارہ بہت ساری پریشانیاں جنم لے لیتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمت ایسی نہیں ہے. وما عند اللہ خیر، اس نعمت تک پہنچنا اور اس نعمت کا تیرے پاس رہنا نہ ابتدا میں نہ آخر میں کہیں بھی تجھے کوئی تکلیف نصیب نہیں ہونے والی ہے. وابقا، اور آخرت کی نعمت کا دوسرا اور اہم ترین وتیرہ اور خصوصیت اور کوالٹی یہ ہے کہ دنیاوی نعمت چاہے کتنی اچھی ہو، مولانا صاحب نہیں ہمیں نعمت تک پہنچنے میں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی اور نعمت کی حفاظت میں بھی بڑے نوکر چاکر ہیں ہمارے پاس. اچھا میرے بھائی، کب تک رہے گی یہ نعمت تیرے پاس؟ آخرت کی نعمت ہمیشہ ہمیشہ اسے بقا ہے، دنیا کی نعمت کو بقا نہیں ہے. اے مومنہ اسے پڑھتی چلی جا، وما عند اللہ خیر وابقا. مومن کے لیے بھی، خدا نخواستہ رزق حرام سے مبتلا ہونا چاہتا ہے، واپس پلٹنا چاہتا ہے، سختیاں آتی ہیں، تکلیف آتی ہے، اس آیت کا ورد کرتے چلے جائیں، وما عند اللہ خیر وابقا. اور بہرحال بات آ گئی ہے، چونکہ درد دل ہے لہٰذا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. صلہ رحمی اور قطع رحمی وہ نیکی اور وہ گناہ ہے کہ جس کے اثرات اسی زندگی میں رونما ہوتے ہیں. آج بہت ساری بہنیں، مجھے نہیں سمجھ میں آتا، یہ دنیا کے جلاد، بہت ہی اچھا جملہ کسی عالم دین نے، عالم اخلاق نے کہا تھا، ہم میں سے ہر ایک نے اپنا ایک ایک فرعون بنایا ہوا ہے، فقط فرق ہے ہمارا مصر چھوٹا ہے. کسی کا مصر اس کا گھر ہے، کسی کا مصر اس کے رشتہ دار ہے، کسی کا مصر اس کے جو ہے وہ ماتحت کام کرنے والے ہیں، کسی کا مصر اہل محلہ ہے، کسی کا مصر اہل شہر ہے، کسی کا مصر پورا ملک ہے، کسی کا مصر پوری دنیا ہے. مگر میں در واقع ہر ایک کے پاس جتنا مصر ہے، جتنا شہر ہے، جتنا میں ماتحت لوگ ہیں، اس پر وہ اپنی فرعونیت کو جاری کر رہا ہے. لہذا آنے والی لڑکی پر ظلم کرنے والوں کے لیے اہل بیت کے کلام سے فقط ایک ہی پیغام دینا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے احباب اسی زندگی میں مطالعہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار مطالعہ فرماتا ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی وہ نیکی اور وہ گناہ ہے کہ جس کے اثرات تم اسی دنیا میں اور اسی زندگی میں دیکھو گے. آج کسی دوسری کی بیٹی پر ظلم کر رہے ہو، کل اپنی نگاہوں سے اپنی بیٹی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھو گے، اسی دنیا میں پروردگار مطالعہ تمہیں اس مقام پر لا کھڑا کرے گا. لہذا اگر ابھی تک بھی کوئی گناہ ہو رہا ہے، خطا ہو رہی ہے، ماہ مبارک رمضان کی ان شبوں میں واپس پلٹا میرے بھائی. کس بات کا گھمنڈ ہے، کس بات کی انسان جو ہے وہ کس پر اعتماد کی ہوئے جس کی بنا پر ایسا ہے؟ خداوند متعال کو میں اور آپ کیا جواب دے پائیں گے؟ وما عند اللہ خیر وابقا. بہرحال وقت میرا مکمل ہو گیا، شب جمعہ کی مناسبت سے آپ نے دعاؤں کی تلاوت بھی کی، خداوند متعال آپ کی عبادتوں کو قبول فرمائے. میں فقط آپ کی خدمت میں اس بات کو پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ بھی بہت ہی لطیف نقطہ ہے، ربط مصائب کے لیے اسے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. قرآن کریم کی ہر آیت اپنی اپنی جگہ پر انسانی زندگی میں بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اچھے طریقے سے پڑھیے، جو سمجھ میں آتا ہے اسے اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، انشاءاللہ یہ ہمارے دلوں کے لیے، ہماری جانوں کے لیے شفا قرار پائے گا. اور قرآن انسان کو اہل بیت کے نزدیک لے جاتا ہے، اہل بیت انسان کو قرآن کے نزدیک لے آتے ہیں. بہت زیادہ کوشش کیجیے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت میں یہاں پر مجلس پڑھنے کے لیے آیا، آپ یہاں پر سننے کے لیے آئے. مجلس کے شروع سے قبل، یعنی شروع ہونے سے پہلے، کسی بھی عمل عبادی کو بجا لانے سے پہلے، اسے بجا لاتے وقت اور اس کے بجا لانے کے بعد بارہا پروردگار مطال سے دعا کریں. یہ جو ہماری زندگیوں میں کجروی آ جاتی ہے، ہم جو گناہ کر جاتے ہیں، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے، انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت روایت لے کر آیا تھا، اس کا ایک آخری حصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. وہ لوگ کہ جو دنیا اور اس کی زینتوں کو چاہتے ہیں، پروردگار مطال نے ان کے لیے طریقہ بیان کیا، معصوم نے فرمایا ان کی ذمہ داری ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے دنیاوی نعمتوں کا نزول رہے اور رحمت بن کر رہے، اللہ کا غضب بن نہ جائے. جو لوگ یوں چاہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے بارہا اس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ. یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہوتی ہیں اس پر آپ نے دیکھا ہوگا لکھا ہوتا ہے ما شاء اللہ، لیکن مانا کسی کو نہیں معلوم، شاید حرام پر کھڑی ہوئی بلڈنگ ہے لیکن لگا دیتا ہے ما شاء اللہ، جیسے کہ وہ جملہ ہے ھذا من فضل ربی. اب معلوم نہیں ہے واقعے میں کہ اللہ کا فضل ہے یا اللہ کا غضب ہے. ما شاء اللہ، ما شاء اللہ کا مطلب کیا ہے؟ ما شاء اللہ کا مطلب یہ ہے، یعنی یہ مشیت پروردگار ہے، یہ چاہت پروردگار ہے، یہ ارادہ پروردگار ہے. اگر وہ نہ چاہتا، میں کسی کام کے قابل نہیں ہوں، میں کسی کام کے قابل نہیں ہوں. بس عزیز و رب مسائل کے لیے میرے مولا کے اس کلام کو اپنے سینوں پر سجا لیجئے، اپنے دلوں پر لکھ ڈالیے. مولا فرماتے ہیں اے بندے مومن، اے بندے مومن، وہ انسان، اب یہ مثال میری جانب سے ہے، وہ انسان کہ جس کے گھر میں کوئی لا علاج مرض میں مبتلا ہے، جو فقیری اور ناداری کی انتہا پر پہنچ گیا ہے، وہ کس طرح خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور گڑگڑاتا ہے اور کہتا ہے ام من یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، کس طرح سے روتا ہے، کس طرح سے دعا مانگتا ہے، اس کا دعائے کمیل پڑھنے کا انداز کیسے ہوتا ہے. اے انسان مومن، کہ جس پر کوئی مصیبت ظاہری اعتبار سے اس وقت نہیں پائی جاتی ہے، جس پر کوئی کٹھن اور مشکل حالات نہیں پائے جاتے ہیں، تیری بھی ذمہ داری ہے جس طرح سے وہ بندہ مومن خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا ہے، تو بھی اسی طرح سے گڑ گڑا کر پروردگار متعال سے مانگ اور کہے اے پروردگار جو کچھ بھی ہے تیرا دیا ہوا ہے، اے پروردگار میرا کچھ بھی نہیں ہے. یہی سبب ہے معصوم نے فرمایا اس مہینے میں کثرت سے جہاں تلاوت کتاب خدا کرو وہاں کثرت سے دعا طلب کرو، کثرت سے دعا طلب کرو. دعا اس بات کی علامت ہے کہ انسان اپنے پروردگار متعال سے کہتا ہے اے میرے پروردگار، باوجود اس کے کہ بہت پیسہ آ گیا ہے، باوجود اس کے کہ بہت نوکر چاکر ہے، باوجود اس کے کہ بہت مقام اور مرتبہ تو نے دیا ہے، لیکن میں بھولا نہیں ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں، میں بھولا نہیں ہوں کہ میں تیرا بندہ ہوں. اور عزیز جسے بندگی یاد رہے تو کسی دوسرے انسان پر کبھی ظلم نہیں کرے گا، کبھی ظلم نہیں کرے گا. انشاءاللہ اگر خدا نے توفیق دی تو آنے والے دنوں میں قرآنی دعاؤں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. قرآن بھی ہے ساتھ ہی ساتھ دعا بھی ہے. جس طرح سے قرآن بندگی نامہ ہے، انسان کی بندگی کا لیٹر ہے، دعا انسان کی بندگی کی نشانی اور علامت ہے. جس کی زندگی میں صرف دعا نکل جائے وہ بندہ نہیں ہے. اور بندگی کی اہم ترین علامت قدم قدم پر دعا مانگتا ہے، ہر عمل عبادی سے پہلے، ہر عمل عبادی کو بجا لاتے ہوئے ہر عمل عبادی کے بعد خدا سے دعا مانگیے. آپ یہاں سے اٹھ کر جائیں گے خدا سے دعا مانگیے. پہلی رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ طیبہ کاملہ سے آپ نے اس دعا کو پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا ہے آج جا کر پڑھ لیجئے. میرا معصوم امام سید الساجدین زین العابدین خدا کی بارگاہ میں ارشاد فرماتا ہے پروردگار، اے پروردگار، اچھے طریقے سے روزہ رکھے. اب معنی اور مفہوم آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں، اور آخر میں فرمایا اے پروردگار یہ سب کچھ تیری خاطر ہو، کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میں ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤں، لوگوں کو دکھاوے کی خاطر ان اعمال کو بچانا. شیطان کھینچ لیتا ہے انسان کا پاکیزہ عمل، یہ نورانیت انسان سے لے جاتا ہے. شب جمعہ ہے، شب مغفرت ہے، شب دعا ہے، شب زیارت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. امام کی ایک دعا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جو سمجھ جائے وہ سمجھ جائے، اور ابھی سے روئے تو اگر میں تھوڑا انتظار کر لے میں بیان کیے دوں گا. اور اس دعا کو بھی عزیز و یاد کر لو اور خدا سے مانگو کہ حجت خدا ہمارے لیے یہی دعا فرما دے. ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند کیے میرے مولا نے، ارشاد فرمایا اللہم بیز وجہا وطیب ریحا واحشرهم مع الابرار وعرف بینه وبین محمد وآل محمد. چار دعائیں دی ہیں میرے مولا نے، اللہم بیز وجہا وطیب ریحا واحشرهم مع الابرار وعرف بینه وبین محمد وآل محمد. قبل اس کے کہ اس دعا کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، آئیے اپنا رخ سرزمین کربلا کی جانب کیجیے. انشاءاللہ اجتماعی طور پر سلام کرتے ہیں اپنے مولا وہاں کو، شاید ہم میں سے کسی ایک کا سلام قبول کر لے میرا مولا. اس پورے مجمع پر اللہ کی خصوصی رحمت نازل ہو سکے. السلام علیک یا ابا عبداللہ، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت هو
بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.
خا بلند آواز سے پڑھے خا آہستہ آواز میں, لیکن کوشش کریں آنکھوں کو آنسو نصیب ہو جائے. اس شب جمعہ میں, پہلی رمضان المبارک کی اس شب جمعہ میں مانگیے پروردگار, پروردگار جیسا بھی ہو پروردگار, حسین کا چاہنے والا, اسے جنید مت کرنے والا, ایسا نہیں ہو سکتا اپنے مولا پر سلام بھیجو, آنکھوں کو آنسو کا تحفہ نصیب نہ ہو
سکے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
آئیے وسیلہ قرار دیجئے اس ہستی کو کہ جس کے حق میں میرے مولا نے ان چار دعاؤں کو پیش کیا. آنے والا آیا اور آنے کے بعد کچھ یوں کہنے لگا, آقا میں بھی رن میں جانا چاہتا ہوں, مجھے بھی اجازت دے دیجئے. حسین نے فرمایا, اے میرے چاہنے والے, بہت غلامی کی, بہت نوکری کی, جا میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا, نمک حلالی کا تقاضا پورا کیا. آگے بڑھ کر کہا, آقا جب تک آپ کے یہاں خوشحالی ہو تو غلام ساتھ رہے, اور جب آپ کے یہاں غم و مصیبت ہے تو غلام چھوڑ دے ساتھ, اسے نہیں ہو سکتا. دیکھا اجازت نہیں مل رہی ہے, فرمایا آقا قبول کرتا ہوں, میرے جسم سے بو آتی ہے, قبول کرتا ہوں, میرا حسن نسب معروف نہیں ہے, قبول کرتا ہوں, میری رنگت سیاہ ہے, لیکن مجھے صدقے میں جنت دے دو تاکہ میرے جسم سے خوشبو آنے لگے, میرا حسب و نسب بھی اچھا ہو جائے اور میرا چہرہ بھی سفید ہو جائے. ارے جان اس وقت تک آپ کو چھوڑ کر نہیں جائے گا, جیسا مانگا تھا ایسے میرے مولا نے عطا کر دیا. آؤ شب جمعہ میں زمانے کے امام سے مانگو, مولا گناہ کے سوال ہماری روح سے بو آتی ہے, ہمارے دل سیاہ ہو چکے, ہمارا حسب نصیب غیر معروف ہوا جا رہا ہے. آقا جان کے تفیل رب کی بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش فرما دے. یہاں جان کا جہاد مکمل ہوا, حسین کے ہاتھ خدا کی بارگاہ میں بلند ہوئے, اے میرے پروردگار جان کے چہرے کو سفید کر دے, وحشرہ مع الابرار اسے نیکوکاروں کے ساتھ محشور فرما, وعرف بینہ وبین محمد و آل محمد اور محمد و آل محمد سے اس کے رشتے معرفت کو مضبوط اور استوار کر دے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار الہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. پروردگار گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا اس شب جمعہ میں تو نے خود فرمایا ہے, کتنے ہی ایسی گردنوں کو تو جو جہنم کی آگ کی مستحق ہو چکی ہے تو معاف فرما دیتا ہے. پروردگار اگر ابھی تک نہیں معاف کیا ہے, تجھے واسطہ حضرت جون کا, تجھے واسطہ مظلوم امام حسین کا, پروردگار ہم سب کو گناہ نے کبیرہ صغیرہ معاف فرما, جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. مومنین و مومنات اپنے دلوں میں حاجتیں لیے ہوئے ہیں, ہر وہ حاجت جس کا پورا ہونا تیری مصلحت میں قبول و مقبول فرما. جو رزق کے سلسلے میں پریشان, ان کی پریشانیاں دور فرما. اے پروردگار رزق حرام کی لعنت سے صاحبان ایمان کو محفوظ فرما, رزق حلال وسعت کے ساتھ عطا فرما, تیری راہ میں خرچ کر دینے والا مال وسعت کے ساتھ عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, جو تیری گھر کی زیارت کے متمنی ہیں. ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں سے یہ دعا ہے, پروردگار اس سال اور ہر سال تیرے گھر کی, تیرے نبی کے گھر کی, اہل بیت علیہم السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت عطا فرما, مخصوصاً سرزمین کربلا کی زیارت عطا فرما. واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار جو اولاد کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو تیری بارگاہ میں اولاد صالحہ کے متمنی ہے پروردگار, حضرت علی اکبر حضرت سکینہ کی مانند اولاد عطا فرما. جنہیں عظیم سرمایہ عطا کیا اپنے بچوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جو مریض ہے خصوصیت سے التماس دعا کے لیے کہا, ہم سب امراض روحانی میں مبتلا ہیں پروردگار, شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. دنیا میں جہاں کہیں پاک فطرت انسان مسلمان ہے, در کرار کے چاہنے والے آباد ہے, خصوصیت سے مملکت خدا داد پاکستان میں پروردگار ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا, جو دشمن سے برسر پیکار ہیں انہیں ان کے دشمنوں پر فتح و نصرت و کامیابی و کامرانی عطا فرما. اس سلسلے میں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داری ادا کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. یتیمان آل محمد کی کفالت کرنے والے علماء کرام, مراجع نظام, رہبران نظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم فرما, ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. قلب مقدس امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما, ہمارا شمار آپ کے اعوان و انصار میں فرما اور آپ کے حضور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.